حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا عالمی استقبال سے مقابلے کے قومی دن اور یوم اسٹوڈنٹس کی مناسبت سے ملک بھر کے طلبہ و طالبات سے خطاب 5 نومبر 2022۔
خیلی خوش آمدید عزیزان من، جوانان ما، نوجوانان ما، حسینیه رو صفا بخشیدید. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين. خيلي خوش آمدید عزیزان من، جوانان ما، نوجوانان ما.
میرے عزیز نوجوانوں، میرے پیارے بچوں، خوش آمدید. آپ نے اس امام بارگاہ کو رونق بخشی ہے. آپ کے پاکیزہ دل اشتیاق سے لبریز آپ کی روحیں، آپ جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی آپ پہنچیں، وہاں کو نورانی بنا دیتی ہیں، رونق بخشتی ہیں. میں نے کچھ نکات جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ربط رکھتے ہیں، آمادہ کیے ہیں، انہیں آج آپ کے سامنے، اپنے عزیز بچوں کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلی بات 13 آبان 4 نومبر کے بارے میں ہے. آپ نے اس کے متعلق کافی کچھ سنا ہوگا. 13 آبان ایک تاریخی دن ہے. یہ تاریخی دن بھی ہے اور تجربہ آموز دن بھی، تجربہ سکھانے والا دن ہے. تاریخی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو تاریخ میں باقی رہ جانے والے ہیں. یہ واقعات بھلائے جانے والے نہیں، اور انہیں بھلایا بھی نہیں جانا چاہیے. تجربہ سکھانے والے ہیں. انہی واقعات کی وجہ سے کچھ رد عمل سامنے آئے. وہ رد عمل ہمارے لیے سبق آموز ہیں، اور ملک کے مستقبل کے لیے، خود آپ کے مستقبل کے لیے، اور اپنی قوم کے مستقبل کے لیے ان تجربات سے فائدہ اٹھائیے. مستقبل تو آپ ہی لوگوں کا ہے. تو یہ دن ہمارے لیے بہت اہم دن ہے. لیکن امریکی اس دن سے بہت سیکھپا ہوتے ہیں. یہ وہ دن ہے جو امریکیوں کا دماغ خراب کر دیتا ہے. آج کی یہی نشست، جب اس نشست کی باتیں سامنے آئیں گی تو یقین رکھیے کہ امریکہ کی طرف جھکاؤ رکھنے والے اور خود امریکی اس نشست سے، اس ترانے اور اس ہمدلی سے برہم و سیخ پا ہو جائیں گے. ان کا دماغ خراب ہو جائے گا. آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ یہ دن امریکہ کی شیطانی حرکتوں کے برملا ہونے کا دن ہے. امریکہ کے جھوٹ کھلنے کا بھی دن ہے. یہ حقیقت سامنے آنے کا دن ہے کہ امریکہ کو شکست دی جا سکتی ہے. مطلب یہ کہ وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ امریکہ ایک ایسی طاقت ہے جسے کوئی چھو بھی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے. جب ہم ان دنوں کے واقعات پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، امریکہ پوری طرح سے شکست کھا سکتا ہے، شکست پذیر ہے. یہ بات ہمارے لیے ایک تجربہ بن جاتی ہے. اس دن 3 واقعات رونما ہوئے، جن میں سے کچھ پوری طرح براہ راست امریکہ سے متعلق ہیں اور کچھ بالواسطہ طور پر امریکہ سے جڑے ہوئے ہیں. ایک واقعہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جلاوطنی کا ہے. جو 13 آبان 4 نومبر 1964 کو رونما ہوا. امام خمینی کیوں جلا وطن ہوئے؟ اس لیے کہ ایک قانون شاہ کے حکم سے محمد رضا کے حکم سے پارلیمنٹ میں پاس ہوا, جس کی رو سے امریکیوں کو جو ایران میں موجود تھے قانونی استثنا حاصل ہو گیا تھا. اس وقت کئی ہزار دسیوں ہزار یعنی تقریباً 40-50 ہزار امریکی ایران میں موجود تھے, فوجی اداروں میں, سیکیورٹی کے اداروں میں, معاشی اداروں میں. اگر یہ لوگ ایران میں کوئی بھی جرم کرتے تو اس قانون کی رو سے ان پر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا تھا. مطلب یہ کہ اگر ایک امریکی گاڑی چلا رہا ہو, مثال کے طور پر کسی کو گاڑی سے کچل دے, کوئی جرم انجام دے, تو ملک کے قانونی ادارے کو اس بات کا حق نہیں تھا کہ اس پر مقدمہ چلائے. یہ امریکیوں کے لیے قانونی کارروائی سے استثنا کا قانون تھا. امام خمینی نے اسے تسلیم نہیں کیا, برداشت نہیں کیا. انہوں نے ایک تفصیلی تقریر کی اور ان کی آواز اور تقریر کا متن آج بھی موجود ہے. تو ایک یہ واقعہ تھا. اس کے بعد اس تقریر کی وجہ سے امام خمینی کو جلا وطن کر دیا گیا. 13 سال تک, یہ جو ہم 13 سال کہہ رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ ان 13 برسوں کے بعد انقلاب آ گیا. اگر انقلاب نہ آتا تو ممکن تھا کہ یہ مدت 30 سال بھی ہو جاتی. یہ جلا وطنی امریکہ کی حمایت والے اس قانون سے ٹکرانے کی وجہ سے تھی. تو یہ واقعہ بڑی حد تک براہ راست امریکیوں سے متعلق ہے. دوسرا واقعہ طلبہ کے قتل عام کا ہے. آپ کی عمر کے بچوں کا اسی طرح یونیورسٹی کے سامنے قتل عام کیا گیا, انہیں خاک و خون میں غلطاں کر دیا گیا. ان کی تعداد, اب صحیح تعداد تو مجھے ابھی یاد نہیں یا بتائی نہیں جا سکتی, کیونکہ اس وقت اس طرح کی اعداد و شمار اکٹھا کرنے کا کوئی ادارہ نہیں تھا. لیکن کچھ بچے, ایک بھی زیادہ ہے, ایک بھی بہت ہے, ہمارے عزیز بچے اسی تہران یونیورسٹی کے سامنے شہید ہوئے. یہ دوسرا واقعہ. یہ واقعہ بھی 4 نومبر کا تھا. طلبہ کا یہ واقعہ سن 1978 کا ہے. تیسرا واقعہ اس کے 1 سال بعد کا ہے, جو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کا. امریکی سفارت خانے پر طلبہ کے حملے اور وہاں دستاویزات ملنے کا واقعہ. یہ دستاویزات جو ایرانی قوم کے خلاف امریکہ کی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہیں. 70-80 کے قریب جلدوں میں یہ دستاویزات موجود ہیں. میں نے کبھی, آپ کو تو یہ کتابیں پڑھنے کا شاید وقت نہیں ملتا ہوگا, میں نے کبھی تعلیم و تربیت کے ادارے سے کہا تھا کہ ان کتابوں کی باتوں کو یا کم سے کم اہم مطالب کو نصاب کی کتابوں میں شامل کیا جائے, لیکن افسوس کہ انہوں نے نہیں کیا. ان دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ امریکیوں نے اس مدت میں جب سے وہ ایران میں تھے, یعنی تقریباً سن 1949-50 سے, ایران میں کیا کیا کام انجام دیے, کیا سازشیں کی, کیا غداریاں کی. یہاں ایک قابل ذکر بات ہے. امریکی سفارت خانے پر حملے کا یہ معاملہ, جسے جاسوسی کا اڈا کہا گیا, واقعی ایسا تھا بھی. وہ جاسوسی کا اڈا تھا. امریکی اپنے بیانوں میں, اپنے پروپیگنڈوں میں, اپنے انٹرویوز میں, جب میں اپنے دور صدارت میں نیو یارک گیا تھا تو خود مجھ سے کیے گئے انٹرویو میں اس واقعے کو ایرانی قوم اور امریکہ کے درمیان ٹکراؤ کا آغاز شمار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایرانی قوم کے خلاف امریکیوں کے کھڑے ہونے کی وجہ وہ قدم تھا جو آپ نے سفارت خانے میں اٹھایا, یعنی ہمارے سفارت خانے پر حملہ کیا اور پھر اس سے ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, دشمنی ہو گئی. وہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ بات نہیں ہے. ایرانی قوم اور امریکہ کے درمیان ٹکراؤ کی ابتدا 19 اگست کو ہوئی تھی. 19 اگست سن 1953 کو, 19 اگست کو ایک قانونی حکومت کو, جو برسر اقتدار تھی یعنی مصدق کی حکومت, ایک قومی حکومت تھی, مغرب والوں سے اس کا مسئلہ صرف تیل کا تھا, یعنی تیل سے متعلق تھا. مصدق نہ عالم دین تھے اور نہ ہی انہوں نے اسلام پسندی کا دعویٰ کیا تھا. مسئلہ صرف تیل کا تھا. تیل انگریزوں کے ہاتھ میں تھا. انہوں نے کہا کہ تیل خود ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ان کا جرم صرف یہی تھا. امریکیوں نے بغاوت کروا دی, ایک بہت ہی عجیب بغاوت. اس واقعے کی کچھ دھندلی سی یادیں میرے ذہن میں موجود ہیں. میں اس وقت 14 سال کا تھا. میں بتاؤں گا کہ ہمارے زمانے میں 14-15 سال کے بچے اور آج کے 14-15 سال کے بچے میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ لوگ آج باتوں کو گہرائی سے سمجھتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, لیکن ہم اس وقت ایسا نہیں کر پاتے تھے. لیکن ہم نے تاریخ کو بغور پڑھا ہے اور اس کی تفصیلات سے مطلع ہیں. امریکیوں نے مصدق کے خلاف سازش تیار کی, اگرچہ مصدق کو امریکیوں کے سلسلے میں خوش فہمی تھی اور ان پر اعتماد تھا, یہاں تک کہ وہ چاہتے تھے اور سوچتے تھے کہ امریکی حکومت انگریزوں کے مقابلے میں, یعنی برطانیہ کے مقابلے میں, ان کی حمایت کرے گی. لیکن انہوں نے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا. انہوں نے اپنے ایجنٹ کو, جس کا نام کم روزویلٹ تھا, ایران بھیجا, انگریزوں سے ساز باز کر لی اور اسے ڈالروں سے بھرے ہوئے ایک سوٹ کیس کے ساتھ ایران بھیجا. وہ برطانیہ کے سفارت خانے گیا, امریکی سفارت خانے نہیں گیا. اس نے کچھ غدار فوجیوں سے ساز باز کی, انگریزوں کے کچھ پٹھوں سے ساز باز کی, کچھ غنڈوں موالیوں کو اکٹھا کیا, فوجیوں کو کھینچ لائے اور 19 اگست کو وہ شرمناک بغاوت کروا دی. مصدق اور ان کے سبھی قریبی افراد کو گرفتار کر لیا. بعد میں ان میں سے بعض کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور بعض کو برسوں تک جیل میں ڈالے رکھا. امریکہ سے ایرانی قوم کا اختلاف 19 اگست سے شروع ہوا. کیوں تم لوگوں نے بغاوت کروائی اور ایک قومی حکومت کو, جو عوام کے ووٹوں سے برسر اقتدار آئی تھی, سرنگوں کر دیا؟ اور اس تیل کو, جو اس حکومت نے انگریزوں کے چنگل سے نکال لیا تھا, ایک ایسے کنٹریکٹر کو دے دیا جس میں برطانیہ تھا, امریکہ تھا, کچھ دوسری حکومتیں بھی تھیں, یعنی گڑھے سے نکال کر کنویں میں ڈال دیا. امریکیوں سے ہمارے جھگڑے کی شروعات اس دن ہوئی. خیر, تو امریکیوں نے اپنے مفادات کی خاطر, جو اس وقت تیل تھا, امریکہ کے بارے میں خوش فہمی رکھنے والے اور ایک مغرب پرست انسان پر بھی رحم نہیں کیا. مصدق مغرب پرست تھے. امریکہ کے بارے میں خوش فہمی رکھنے والا اور ایک مغرب پرست انسان, اس پر بھی رحم نہیں کیا. مصدق بذات خود مغرب پرست تھے. تو یہ شروعات تھی. اب امریکی سیاستداں پوری ڈھٹائی اور ریاکاری سے کہتے ہیں کہ ہم ایرانی قوم کے حامی ہیں. آپ خبروں میں, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا اور دوسری جگہوں پر یہ باتیں سنتے ہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایرانی قوم کے حامی ہیں. یہ بڑا ہی بے شرمانہ دعویٰ ہے. امریکیوں سے میرا سوال یہ ہے کہ انقلاب کو آئے ہوئے ان 4 اشروں میں کیا کوئی ایسا کام ہے جو تم نے ایرانی قوم کے خلاف کر سکتے ہو اور نہیں کیا ہو؟ جو بھی کام انہوں نے نہیں کیا, وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ نہیں کر سکتے یا کر نہیں پائے. ان کا فائدہ نہیں تھا. اگر وہ کر سکتے ہوتے تو ضرور کرتے. اگر ان کا فائدہ ہوتا اور وہ ایرانی جوانوں سے نہ ڈرتے ہوتے, عراق کی طرح براہ راست جنگ بھی شروع کر دیتے. لیکن وہ جنگ کے معاملے میں خوف زدہ ہیں. ان سے جو ہو سکا وہ انہوں نے کیا. انقلاب کی شروعات میں ہی علیحدگی پسند گروہوں کی حمایت کی. ہمدان میں شہید نوشہ جھاؤنی میں بغاوت کی حمایت کی. امریکیوں نے منافقت کی اندھی دہشت گردی کی حمایت کی, پشت پناہی کی, جنہوں نے ملک کے کوچہ و بازار میں کئی ہزار لوگوں کو شہید کیا. انہوں نے 8 سالہ جنگ میں درندہ صفت صدام کی ہر طرح سے مدد کی, ہتھیار دیے, معلومات دیں, پشت پناہی کی, عربوں کو آمادہ کیا کہ وہ صدام حسین کو پیسے دیں. ایسی اطلاعات ہیں, حالانکہ مجھے اس پر بہت یقین نہیں, لیکن بظاہر ٹھوس معلومات ہیں, جن کی شروعات بھی امریکیوں کے ورغلانے پر ہوئی تھی. اور انہوں نے صدام کو 8 سالہ جنگ شروع کرنے کے لیے تیار کیا تھا. انہوں نے خلیج فارس کے اوپر ہمارے مسافر بردار طیارے کو مار گرایا. تقریباً 300 افراد جو اس مسافر بردار طیارے کے اندر تھے مارے گئے, شہید ہو گئے. اور پھر اس واقعے کے بعد افسوس کے 2 لفظ بھی منہ سے نہیں نکلے. اس مجرم جرنل کو, جس نے اس طیارے پر میزائل فائر کیا تھا, انعام دیا گیا, اسے میڈل دیا. تم لوگوں نے ایرانی قوم کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے. انقلاب اسلامی کے فوراً بعد سے ایرانی قوم پر پابندیاں عائد کر دیں. ان کے پچھلے کچھ برسوں میں تم نے شدید ترین پابندیاں ایران کے خلاف نافذ کیں. اور خود تم لوگوں کے بقول پوری تاریخ میں کسی بھی قوم پر اس طرح کی پابندیاں عائد نہیں کی گئیں۔ سن 2009 کے فتنوں میں ہنگامہ مچانے والوں اور فتنہ پھیلانے والوں کا کھل کر ساتھ دیا۔ اس سے پہلے اوباما نے مجھے خط لکھا تھا کہ آئیے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، پوری یقین دہانی کرائی کہ ہم ایرانی نظام کو سرنگوں کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ لیکن جیسے ہی 2009 کا فتنہ شروع ہوا، انہوں نے اس امید میں اس کی حمایت شروع کر دی کہ شاید یہ فتنہ کام کر جائے اور ایرانی قوم کو گھٹنوں پر لے آئے، اسلامی جمہوریہ ایران کی بساط لپیٹ دے۔ تم لوگوں نے ایرانی قوم کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا ہے، تم امریکیوں نے کھل کر اعلان کیا کہ تم نے ہمارے شجاع بہادر کمانڈر کو، شہید قاسم سلیمانی کو قتل کیا ہے، قتل بھی کیا اور اس پر فخر بھی کیا۔ تم نے خود کہا کہ تم نے حکم دیا ہے۔ شہید سلیمانی صرف قومی ہیرو نہیں تھے، پورے خطے کے ہیرو تھے۔ اب یہاں یہ بتانے کی جگہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ خطے کے کچھ ممالک کی مشکلات کو دور کرنے میں شہید قاسم سلیمانی کا کردار کتنا عظیم اور بے نظیر کردار تھا۔ تم نے اس عظیم انسان کو، اس کے ساتھیوں کو شہید کر دیا، شہید ابو مہدی مہندس اور ان کے ساتھ ان کے ہمنوا۔ تم نے ہمارے ایٹمی سائنسدانوں کے قاتلوں کی حمایت کی۔ صہیونی ایجنٹوں نے ہمارے سائنسدانوں کو ایک ایک کر کے شہید کیا، تم نے ان کی حمایت کی۔ نہ صرف یہ کہ مذمت نہیں کی بلکہ ان کی حمایت بھی کی۔ تم نے مختلف ممالک میں اس قوم کے اربوں ڈالر کے اثاثوں کو منجمد کر دیا۔ اگر یہ پیسے موجودہ حکومت جیسی خدمت گزار حکومت کے اختیار میں ہوتے تو وہ ان کے ذریعے بہت سے اچھے کام کر سکتی تھی، لیکن ان اثاثوں کو منجمد کر دیا گیا، روک لیا گیا، قبضہ۔ یہ ان اثاثوں کے علاوہ ہے جو انقلاب کے اوائل میں خود امریکہ میں منجمد کر دیے گئے تھے۔ ایران کے خلاف ہونے والے اکثر واقعات میں امریکہ کا ہاتھ واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ پھر یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایرانی قوم کے ہمدرد ہیں۔ کل پھر انہوں نے یہی کہا کہ جی ہاں، ہم ایرانی قوم کے ہمدرد ہیں۔ یہ لوگ سفید جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں، اور وہ بھی پوری ڈھٹائی کے ساتھ۔ انہوں نے بہت زیادہ دشمنی کی ہے، لیکن ان کی خواہشات کے برخلاف ایرانی قوم نے ان میں سے بہت سے دشمنانہ اقدامات کو ناکام بنا دیا ہے۔ ان میں سے بعض حوادث اب بھی ہمارے ذہنوں میں باقی ہیں، ہم انہیں بھولے نہیں ہیں۔ ہم شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کو ہرگز فراموش نہیں کریں گے۔ اسے وہ اچھی طرح سے جان لیں، ہم نے سلسلے میں ایک بات کہی ہے اور ہم اپنی بات پر قائم ہیں۔ انشاءاللہ صحیح وقت پر اور صحیح جگہ وہ کام انجام پائے گا۔ خیر، آج کا امریکہ کل والا امریکہ ہی ہے۔ آج کا امریکہ وہی 19 اگست والا امریکہ ہے، وہی صدام کی مدد کرنے والا امریکہ ہے، وہی پچھلے برسوں والا امریکہ ہے، ایک دو اہم فرق کے ساتھ۔ اس میں ایک دو فرق آئے ہیں جن پر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ دشمن کا طریقہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ دشمنی وہی ہے، لیکن اس دشمنی کو عملی جامہ پہنانے کا طریقہ بدل گیا ہے، پیچیدہ ہو گیا ہے۔ گروہوں کو کھولنا اتنا آسان نہیں ہے، غور کرنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ البتہ ہمیں اپنے بچوں پر، اپنے جوانوں پر، اپنے متعلقہ افراد پر پورا اعتماد ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ گروہوں کو کھول سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کام پیچیدہ ہے، ایک فرق تو یہ۔ دوسرا یہ کہ اس وقت 19 اگست وغیرہ تک، بلکہ انقلاب کے اوائل تک، امریکہ دنیا پر حاوی تھا، لیکن آج نہیں ہے۔ یہ ایک اہم فرق ہے۔ آج امریکہ کی دنیا پر برتری نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سے سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ زوال کی جانب تیزی سے گامزن ہے، وہ ذرہ ذرہ کر کے پگھل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں ہم کر رہے ہیں، البتہ ہمارا بھی یہی خیال ہے، لیکن دنیا کے سیاسی تجزیہ نگار بھی یہی کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس کی علامتیں بھی واضح ہیں۔ اس وقت امریکہ کی داخلی مشکلات ایسی ہیں جو تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھیں. ان کی معاشی بدحالی، سماجی مسائل، امریکہ کے اندر ان کے اخلاقی مسائل، ان کے اختلافات، تشدد آمیز تنازعات، دنیا کے مسائل کے بارے میں ان کے اندازے کی غلطیاں، ایک دو نہیں، سینکڑوں. انہوں نے 20 سال پہلے افغانستان پر حملہ کیا. اس وقت طالبان برسر اقتدار تھے. تاکہ طالبان کو جڑ سے ختم کر دیں، انہوں نے حملہ کیا، پیسے خرچ کیے، جرائم کیے، ان کے لوگوں کو مارا. اور انہوں نے کتنے لوگوں کو مارا، اور اسی طرح کی دوسری باتیں ہوئیں. یہ 20 سال افغانستان میں رہے. 20 سال کے بعد افغانستان کو طالبان کے حوالے کر کے باہر آ گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اندازے کی غلطی ہی تو ہے. مسائل کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پاتے، غلط سمجھتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر خراب کام کرتے ہیں. یا پھر عراق پر حملہ کیا اور ناکام رہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، آج عراق میں الیکشن ہوتے ہیں اور ایک عراقی رہنما کا انتخاب ہوتا ہے. یہ امریکیوں کی مرضی نہیں تھی. جب صدام گیا تو امریکیوں نے ایک فوجی کو عراق کا حاکم بنا دیا. پھر انہوں نے دیکھا کہ فوجی سے کام نہیں چلے گا تو اسے ہٹا دیا اور ایک غیر فوجی کو لیا ہے، پال بریمر کو عراق کے تخت اقتدار پر بٹھا دیا. مطلب یہ کہ عراق کو ایک غیر عرب اور غیر عراقی حکومت اور امریکہ کے ذریعے چلایا جائے. میں نے عرض کیا کہ شہید قاسم سلمانی کے معاملے میں مجھے کچھ باتیں کہنی ہیں. ایک بات یہی ہے، لیکن اب اس کے کہنے کا وقت نہیں ہے. ان کا ارادہ یہ تھا، ان کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ عراق کو چھوڑ دے. پھر انہوں نے کوشش کی کہ اپنے پٹھوں کو اقتدار میں لے کر آئیں، لیکن پوری طرح ناکام رہے. عراق میں بھی ناکام رہے، شام میں بھی ناکام رہے، اور لبنان میں بھی ناکام رہے. سمندری سرحدوں اور گیس وغیرہ کے ذخائر کے معاملے میں غاصب صہیونی حکومت سے لبنانیوں کا حالیہ معاملہ امریکہ کی شکست تھی، کیونکہ امریکی بیچ میں آ گئے تھے، سالس بن گئے تھے، انہوں نے خطوط طے کر دیے تھے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. حزب اللہ نے ان سب کو درکنار کر دیا. یہ امریکہ کی شکست ہے. بہت واضح کہ ان کے اندازے یہاں بھی غلط ہیں. ایک اور چیز اب میں اسے کہہ رہا ہوں، بظاہر دنیا میں بعض دوسرے لوگوں نے بھی یہ بات کہی ہے. میرے خیال میں امریکہ کے زوال کی نشانیوں میں سے ایک موجودہ صدر اور پچھلے صدر جیسے افراد کا اقتدار میں آنا ہے. 30-35 کروڑ کی آبادی والے ایک ملک کے لوگ مل کر ٹرمپ جیسے انسان کو صدر بناتے ہیں، جسے پوری دنیا پاگل سمجھتی ہے. پھر اسے ہٹا دیا جاتا ہے اور اس موجودہ صدر جیسا آدمی اقتدار میں آتا ہے. آپ اس کی حالت کے بارے میں جانتے ہی ہیں. یہ ایک قوم کے زوال کی دلیل ہے، یہ ایک تمدن کے انحطاط کی دلیل ہے. تو یہ امریکہ سے متعلق کچھ باتیں ہوئیں. بہت سی دوسری مغربی طاقتیں بھی اس لحاظ سے امریکہ جیسا ہی ہیں. اب ہم نام لینا نہیں چاہتے، بعض مغربی طاقتیں بھی اس سلسلے میں امریکہ کی طرح ہیں، اپنے میڈیا میں تخریب کاری کی ٹریننگ دیتی ہیں، ہنگاموں کی ٹریننگ دیتی ہیں، پیٹرول پمپ بنانے کی ٹریننگ دیتی ہیں، دستی گولے بنانے کی ٹریننگ دیتی ہیں. یہ سب کس چیز کی دلیل ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اس طرح جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. ہاں جرم تو ہے، لیکن یہ انحطاط بھی ہے، زوال بھی ہے، پستی بھی ہے. اس سے کسی حکومت کے اخلاقی زوال کی حد کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا ریڈیو اس طرح سے کام کر رہا ہے. ہمارے ملک میں پچھلے کچھ ہفتوں سے جاری انہی ہنگاموں میں بھی امریکہ کا کردار بہت واضح ہے. وزارت انٹیلیجنس اور سپاہ کے انٹیلیجنس کے ادارے نے جو بیان جاری کیا ہے وہ بڑا ہی اہم ہے. طویل ہے لیکن بڑا اہم ہے، اور بعض لوگوں کا اسے پڑھنے کا دل نہیں چاہتا. ہمارے پاس اس کی اطلاعات اور رپورٹیں تھیں. یہ بہت اہم اطلاعات ہیں. اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں. پھر اس سلسلے میں ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے جو معلومات حاصل کی ہیں وہ بہت اہم اور گراں قدر ہیں. تہران کے لیے، بڑے شہروں کے لیے، چھوٹے شہروں کے لیے باقاعدہ سازشیں تیار کی گئی ہیں، پروگرام بنائے گئے ہیں. بظاہر معاملہ یوں نظر آتا ہے کہ مثال کے طور پر کچھ جوان میدان میں ہیں. یہ بچے اور نوجوان ہمارے اپنے بچے ہیں، ہماری ان کے بارے میں کوئی بحث ہی نہیں. یہ جذبات ہیں، جوش ہے، مسائل کو سمجھنے میں تھوڑی سی عدم توجہ اور کجروی ہے، جس کی وجہ سے یہ بچے اس طرح سے آ جاتے ہیں. ہماری بحث ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ہنگاموں کو لیڈ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو منصوبے اور سازش کے ساتھ میدان میں آئے ہیں. یہ چیز جو میں عرض کر رہا ہوں اسے سبھی لوگ نظر میں رکھیں. فریق مقابل کے پاس سازش ہے, اسے ہمارے عہدیداران بھی مد نظر رکھیں. الحمدللہ ہمارے سیکیورٹی ادارے اس طرف متوجہ ہیں, ہمارے سیاسی عہدیداران, معاشی امور کے ذمہ داران اور مختلف شعبوں کے عہدیداران یہ بات ضرور جان لیں کہ فریق مقابل منصوبے کے ساتھ میدان میں آیا ہے, اور عوام بھی جان لیں, آپ جوان بھی جان لیں کہ یہ لوگ منصوبہ بندی کے ساتھ میدان میں آئے ہیں. یعنی باقاعدہ طور پر منصوبہ یہ ہے کہ ایرانی قوم کو اپنے ساتھ ملا لیں, ایسا کچھ کریں کہ ایرانی قوم کا عقیدہ برطانیہ اور امریکہ وغیرہ کے حکام کا عقیدہ بن جائے. سازش یہ ہے, ان کا مقصد یہ ہے. البتہ ایرانی قوم نے بھی انہیں زناٹے دار تھپڑ لسید کیا ہے, آگے بھی اسی طرح تھپڑ لسید کرتی رہے گی. جن لوگوں نے یہ سازشیں تیار کیں اور سازشی نیت کے ساتھ سوچ سمجھ کر میدان میں آئے, یہ چیز ہمارے لیے بہت اہم ہے. وہ غیر ملکی ایجنسیوں سے جڑے ہوئے تھے اور انہوں نے جرائم انجام دیے ہیں. آپ دیکھیے کہ شیراز میں شاہ چراغ کے روضے پر حملے, یہ سانحہ کتنا بڑا جرم تھا. اس دوسری کلاس کے بچے یا چھٹی کلاس کے بچے یا دسویں کلاس کے بچے, اس نے کیا گناہ کیا تھا؟ اس 6 سال کے معصوم بچے پر جس نے اپنے ماں باپ اور بھائی کو کھو دیا, غم کا سنگین پہاڑ ان پر کیوں توڑا گیا؟ کیوں یہ بچہ اس عظیم اور ناقابل تلافی غم کے ساتھ کیا کرے؟ یہ سب جرائم ہیں, ناقابل معافی جرائم ہیں. اس نوجوان دینی طالب علم, تہران میں شہید ہونے والے نوجوان دینی طالب علم عزیز آرمان نے کیا گناہ کیا تھا؟ ایک نوجوان دینی طالب علم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, پھر دینی طالب علم بن گیا, دیندار, مومن, عبادت گزار, اللہ کی راہ پر چلنے والا. اسے تکلیفیں اور ایزائیں دی گئیں اور تکلیفیں اور ایزائیں دے دے کر قتل کیا گیا, اس کی لاش سڑک پر پھینک دی. یہ معمولی اور چھوٹے کام ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ سوچنا چاہیے یہ لوگ کون ہیں. یہ ہمارے بچے تو نہیں, یہ ہمارے نوجوان تو نہیں ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں کہاں سے احکامات ملتے ہیں؟ انسانی حقوق کا دعویٰ کرنے والوں نے ان کی مذمت تک کیوں نہیں کی؟ کیوں شیراز کے حملے کی مذمت نہیں کی؟ کیوں ایک بے بنیاد معاملے کو, ایک چھوٹے واقعے کو انٹرنیٹ پر, اپنے پلیٹ فارمز پر ہزاروں بار دہراتے ہیں, لیکن آر شام کے نام پر پابندی لگا دیتے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ پر نہ آئے؟ کیوں؟ یہ لوگ انسانی حقوق کے حامی ہیں؟ یہ لوگ اس طرح کے ہیں. ہمیں انہیں پہچاننا چاہیے, انہیں پہچانیے. البتہ ہم ان کا گریبان چھوڑنے والے نہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کا نظام یقینی طور پر ان مجرموں سے حساب لے گا, جس کے بارے میں بھی یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس نے جرم میں تعاون کیا ہے, ان جرائم میں اس کا ہاتھ ہے, انشاءاللہ اسے سزا دی جائے گی, اس میں کوئی شک نہیں. اور اب آپ لوگوں سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا نو عمر نوجوان ماضی کے نو عمر نوجوان کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہے, عاقل ہے. ہمارے زمانے میں ایسا نہیں تھا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں خود اپنی بات کرتا ہوں, جب 19 اگست کا واقعہ رونما ہوا تو ہماری عمر آپ میں سے بعض کی عمر کی طرح تھی, یعنی یہی 14-15 سال. ان واقعات کی ایک دھندلی سی تصویر تھی, لیکن ہم یہ غور کر پائیں کہ کون لوگ ہیں, کس کے لوگ ہیں, یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے, دوسرا فریق کون ہے, मकसद क्या है, क्यों हो रहा है? नहीं, हम ये सब कुछ समझ नहीं पाते थे। आज का नौमर नौजवान ऐसा नहीं है। आज का नौजवान सोचता है, तज्जिया करता है, सही तज्जिये को समझता है, उसके जहन में कुछ नुकात आते हैं। आज का नौजवान तज्जिया करने वाला नौजवान है। ये बड़ा अहम नुकता है, ये बहुत ही काबिल तवज्जो बात है। हमारे बच्चे और नौजवानों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, और ये सब कुछ इस्लामी इनकलाब की देन है। मैं ये बात आज करता हूँ, ये इस्लामी इनकलाब की खासियत है। अगर इस्लामी इनकलाब ना होता तो हमारे जवान, छोटे बच्चे और नौ उम्र नौजवान नहीं, हत्ता जवान 20 से 22, 25 साल तक के जवान फजूल कामों में और गैर अखलाकी हरकतों में इतने गर्क होते कि उन्हें मुल्क के बुनियादी मसाइल के बारे में सोचने का ख्याल तक ना आता। पहले ऐसा ही कुछ था। मैं यहाँ आ रहा था, सड़क पर एक जगह थी जिसका नाम था जवानों का महल, उस वक्त के और आज के सिटी पार्क के पीछे। रात का इब्तदाई हिस्सा था, कुछ जवान वहाँ सड़क पर टूटे हुए थे। मीटिंग थी या कोई ख़ास पार्टी थी। मुझ जैसा दीनी तालिबे इल्म जो वहाँ से गुजर रहा था, उन जवानों की शक्लो सूरत और सड़क पर उनके काम देखकर हैरान रह गया। तो इस तरह के जवान अपनी हरकतों के साथ क्या इस बात का वक्त और इस बात की लियाकत रखते हैं कि मुल्क की सियासत और मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में, अपनी जिम्मेदारी वगैरह के बारे में कुछ सोच सकें? यह इस्लामी इनकलाब था जिसने जवानों को बेदार किया, तहरीक के दौरान भी और इनकलाब के उस आखिरी साल में भी, जो इमाम खुमैनी के हुक्म पर जवान मैदान में आ गए, और तहरीक के बाद और इनकलाब के बाद से आज तक भी हमारे जवानों ने रोज़ बरोज़ तरक्की हासिल की है, पेशरफ्त की है। उनके पास तज्जिया और तहलील की ताकत है, वाकयात को समझने की ताकत है, सलाहियत है। तो ये एक हकीकत है, इस हकीकत को अब हम भी समझते हैं। दुश्मन भी समझता है, दुश्मन भी समझता है कि आज के नौजवानों की आंखें और कान खुले हुए हैं, उसकी तवज्जो मरकूज है, वो जहीन है, तज्जिया और तहलील कर सकता है। तो फिर वो क्या करता है? दुश्मन तो हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहता। दुश्मन हमारे जवानों की इस हालत को बिगाड़ने के लिए जहनी और फिक्री मवाद तैयार करना शुरू करता है। साइबर दुनिया और सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी मकदार में झूठ इसी वजह से है। इतना ज्यादा झूठ, इतनी बेबुनियाद बातें, इतनी ज्यादा गुमराह कुन बातें, इतने ज्यादा इल्जाम इसलिए हैं कि दुश्मन इस फ़आल जहन के लिए मवाद तैयार करे। ये जो मैं मुसलसल तशरी के जहाद, बयान के जहाद, जहाद तबीन की बात करता हूँ, इसीलिए है। मवाद आप तैयार कीजिए, मैं अहदेदारान से कह रहा हूँ, मीडिया के जिम्मेदार, टेली कम्युनिकेशन के जिम्मेदार, इससे पहले कि दुश्मन गलत, झूठा और घुमरा कुन मवाद तैयार करे, आप सही और हकीकत पर मबनी मवाद तैयार कीजिए, और फिर उस मवाद को नौजवानों तक, नौजवानों के जहनों तक पहुँचाइए। दुश्मन इसी काम में मसरूफ है। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिलहाल मेरी बात सुनिए, फिर जाकर वाकई इसके लिए प्रोग्राम और मंसूबा बंदी कीजिए। वाकई आप जवानों से मेरी तवक्को यही है। मैं बताता हूँ, फिर अर्ज करता हूँ, वक्त भी गुजर जाता है, लेकिन आपसे कुछ बातें करने का ये अच्छा मौका है। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था कि दुश्मन भी मंसूबे बना रहा है। मैंने कहा कि अहदेदारान को जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, ये जानना चाहिए कि दुश्मन क्यों फलां लफ्ज, फलां नाम से घबराता है और उस पर पाबंदी लगा देता है, क्यों साइबर स्पेस और सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा झूठ फैलाता है। हकीकत में मेरी आप जवानों से तवक्को यही है। मैं बताता हूँ, अर्ज करता हूँ, वक्त भी गुजर जाता है, लेकिन आपसे कुछ बातें करने का ये अच्छा मौका है। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था कि दुश्मन भी मंसूबे बना रहा है। मैंने कहा कि अहदेदारान को जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, ये जानना चाहिए कि दुश्मन क्यों फलां फलां लफ्ज, फलां फलां नाम से घबराता है और उसकी घबराहट इतनी है कि उस पर पाबंदी लगा देता है, और क्यों साइबर स्पेस और सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा झूठ फैलाता है। انہیں اس کا علاج کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ عہدیداران کی ذمہ داری ہوئی۔ خود آپ کی بھی ذمہ داری ہے، خود آپ کو بھی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی اس بات کی بھی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی چیز کو بہت زیادہ تعداد اور مقدار میں بار بار دہرا کر ذہنوں میں انڈیلنا چاہتے ہیں، لیکن سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ حقیقت کے برخلاف ہے یا نہیں، تو جھوٹ اور تحریف کے مقابلے میں صحیح بات کی تشخیص ایک ذمہ داری ہے۔ دوسرا یہ کہ ان لوگوں کی طرف سے چوکنا رہیے جو آواز میں آواز ملاتے ہیں، آپ کی آواز میں آواز ملاتے ہیں۔ انہیں نصیحت کیجئے، میں نہیں کہتا کہ جھگڑا کیجئے، بلکہ نصیحت کیجئے، سمجھائیے۔ کچھ لوگ ہیں جو دشمن کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جان بوجھ کر ایسا کریں۔ کچھ لوگ سمجھ نہیں پاتے، غافل ہیں، سمجھنے سے قاصر ہیں۔ انسان دیکھتا ہے، ایسے لوگوں کو پہچانتا ہے جو سوشل میڈیا پر کچھ باتیں کہتے ہیں، اخبارات میں لکھتے ہیں، لیکن دشمن نہیں ہے، لیکن باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نصیحت کرنا چاہیے۔ انہیں نصیحت کرنے والے بہترین لوگ آپ جوان ہیں۔ انہیں لکھیے، کہیے، میسج دیجیے، سمجھائیے، اپنی نشستوں میں دلیل پیش کیجیے۔ البتہ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل سے پروگرام کے ساتھ، منصوبوں کے ساتھ نپٹا جاتا ہے۔ پچھلے کچھ ہفتوں کے واقعات صرف سڑکوں پر ہونے والے کچھ ہنگامے نہیں تھے، اس کے پیچھے بہت گہرے منصوبے تھے۔ دشمن نے ایک ہائبرڈ جنگ شروع کی، ایک باقاعدہ ہائبرڈ جنگ۔ یہ بات میں آپ سے ٹھوس اطلاعات کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ دشمن یعنی امریکہ، اسرائیل، بعض موزی اور خبیث یورپی طاقتیں، بعض گروہ اور گینگ، ان سبھی نے اپنے وسائل میدان میں اتار دیے۔ سبھی وسائل کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ اپنی خفیہ ایجنسیوں کو، میڈیا کو، سائبر اسپیس اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو، اپنے گزشتہ تجربات کو۔ ایران میں ان کے تجربات ہیں، سن 1999 سے ان کے تجربات موجود ہیں، سن 2009 اور اس کے بعد کے ان کے تجربات ہیں، بعد کے برسوں میں ان کے تجربات ہیں۔ وہاں انہیں شکست ہوئی، ان دہائیوں میں، ان عرصوں میں، ان سالوں میں انہیں شکست ہوئی، لیکن اب وہ ان تجربات کو استعمال کر رہے ہیں، ان تجربات کو بھی میدان میں لے آئے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں بھی انہوں نے یہ کام کیے ہیں، مار بھی کھائی ہے، کبھی کچھ کامیابی بھی انہیں ملی ہے، ان تجربات سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دشمن نے یہ سارے وسائل انہی کچھ ہفتوں میں میدان میں اتار دیے تاکہ ایرانی قوم پر غالب آ سکے۔ میں نے عرض کیا کہ ہماری قوم نے حقیقی معنی میں ان کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا ہے، اور قوم نے حقیقی معنی میں انہیں دھول چٹا دی ہے۔ تو یہ آپ عزیز جوانوں اور ان سبھی جوانوں سے ایک توقع کا اظہار تھا جو بعد میں یہ باتیں سنیں گے، لیکن میری ایک توقع اور ہے۔ دیکھیے، میں نے پچھلی ایک دو تقریروں میں کہا کہ ایسی بہت سی نشانیاں ہیں جن سے باقاعدہ معلوم چلتا ہے کہ موجودہ عالمی نظام بدل رہا ہے اور ایک نیا نظام دنیا میں قائم ہونے والا ہے۔ اس نظام میں ہم ایرانیوں کا کردار، ہم ایرانیوں کی پوزیشن کیا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اب یہ نیا نظام جو میں عرض کر رہا ہوں کہ موجودہ نظام نئے نظام میں تبدیل ہو جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت دقیق تو نہیں بتایا جا سکتا، مطلب پوری وضاحت اور تفصیل سے نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ نظام کیسا ہوگا، لیکن کچھ خطوط ترسیم کیے جا سکتے ہیں۔ کچھ بنیادی خطوط ہیں جو یقینی طور پر اس نئے نظام میں موجود ہوں گے۔ پہلی بنیادی چیز امریکہ کا الگ ہو جانا ہے، یعنی تنہائی کا شکار۔ نئے عالمی نظام میں امریکہ الگ تھلگ پڑ جائے گا۔ 10-20 سال پہلے بش سینئر نے جو کہا تھا کہ اس کے برخلاف آج پوری دنیا پر مسلط واحد طاقت امریکہ ہے، کویت پر عراق کے حملے، اس معاملے میں امریکہ کو کود پڑنے اور عراقیوں کے حملے کو ناکام بنانے کے بعد بش سینئر نے بڑے غرور سے کہا تھا کہ آج امریکہ دنیا کا سب کچھ ہے. اسی مضمون کے الفاظ تھے. اس نئے عالمی نظام میں جو میں عرض کر رہا ہوں امریکہ کی کوئی اہم پوزیشن نہیں ہوگی, وہ الگ تھلگ کونے میں پڑا ہوگا. جی ہاں ایسا ہی ہوگا, امریکہ مرد آباد ہو جائے گا. یہیں پر یہ بھی کہتا چلوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ امریکہ مرد آباد کہتے ہیں اس لیے امریکہ آپ سے دشمنی کرتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں, جس دن امریکیوں نے دشمنی شروع کی یعنی 19 اگست, اس دن ایران میں کوئی بھی امریکہ مرد آباد نہیں کہتا تھا, لیکن انہوں نے اس کے باوجود اپنا وار کیا. ان کا وار امریکہ مرد آباد کی وجہ سے نہیں ہے. پھر جب انہوں نے وار کر دیا تو اسی سال 7 دسمبر کو اسٹوڈنٹس نے تہران یونیورسٹی میں کہا امریکہ مرد آباد. امریکہ مرد آباد 7 دسمبر کی یادگار ہے. اس وقت سے کہا گیا امریکہ مرد آباد. امریکی اس سے پہلے بھی وار کر چکے تھے. تو ایک بات تو یہ کہ امریکہ دنیا سے اپنا بوریا بستر سمیٹنے پر مجبور ہو جائے گا. اس وقت دنیا کے بہت سے علاقوں میں امریکہ کے اڈے ہیں. ہمارے علاقے میں, یورپ میں, ایشیا میں فوجی اڈے بڑی تعداد میں فوجیوں کے ساتھ, خرچہ بھی اس بیچارے ملک سے لیتے ہیں جہاں وہ اڈا ہوتا ہے. اخراجات وہ ادا کرے اور امریکی بیٹھ کر کھائیں اور حکم چلائیں, یہ سب ختم ہو جائے گا. پوری دنیا سے امریکہ کی بساط لپیٹ دی جائے گی. یہ دنیا کے آئندہ نئے نظام کی بنیادی خطوط میں سے پہلا اور اصلی اور بنیادی پہلو ہے. دوسرا بنیادی پہلو سیاسی, معاشی, ثقافتی, یہاں تک کہ سائنسی طاقت کی مغرب سے ایشیا میں منتقلی ہے. آج مغربی طاقتوں کے پاس سیاسی طاقت بھی ہے, سائنسی طاقت بھی ہے, ثقافتی طاقت بھی ہے اور معاشی طاقت بھی ہے. یعنی ان کے پاس بہت سی چیزیں ہیں, بلکہ یہاں پر اگر ہم کہیں تھیں تو یہ صحیح لفظ ہوگا. وہ ان چیزوں کو رفتہ رفتہ کھوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن خیر برسوں تک تو ان کے پاس یہ چیزیں موجود رہی تھیں. انہوں نے 2-3 صدیوں تک اسی طرح کام کیا. اس نئے نظام میں یہ حالت مغرب سے ایشیا میں منتقل ہو جائے گی. ایشیا علم و سائنس و ہنر کا مرکز ہوگا, اقتصاد کا مرکز, سیاسی طاقت کا مرکز, عسکری طاقت کا مرکز بن جائے گا, اور ہم ایشیا میں ہیں. تو یہ اگلا نقطہ ہوا. تیسرا نقطہ یعنی وہ تیسرا بنیادی پہلو, استقامت کی سوچ اور موزوری زبردستی کے مقابلے میں استقامتی محاذ کو فروغ حاصل ہوگا, جس کی شروعات کا, بنیاد کا سہرا اسلامی جمہوریہ ایران کے سر ہے. کیونکہ جب صنعتی انقلاب آیا اور یورپ والوں نے پیش رفت کی, ترقی کی اور کالونی ازم شروع کیا, تو دنیا کے لوگوں اور ملکوں کو اس بات کا عادی بنا دیا کہ تسلط جمانا اور تسلط قبول کرنا دنیا کے 2 حتمی اور باہم پیوستہ حصے ہیں. یعنی دنیا تسلط قائم کرنے والی حکومتوں اور طاقتوں اور تسلط قبول کرنے والی حکومتوں اور ملکوں میں تقسیم ہوتی ہے. یہ صورتحال رہی ہے اور یہ تسلط پسندانہ نظام کئی صدیوں تک جاری رہا ہے. سبھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انہیں مغربی طاقتوں کے تسلط کو ماننا چاہیے, یہاں تک کہ ان کی ثقافت کو بھی قبول کرنا چاہیے, حتیٰ ان کے ذریعے رکھے گئے ناموں کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. دیکھیے میں یہیں پر یہ بات کہہ دوں, میں نے پہلے بھی کبھی یہ بات کہی ہے, ہمارے علاقے کو کہتے ہیں مڈل ایسٹ یعنی مشرق وسطی. مشرق وسطی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ دنیا کی اصل اور دنیا کا مرکز یورپ ہے. ملا نصیر الدین کی اسی کہانی کی طرح کہ ان سے پوچھا گیا کہ دنیا کا مرکز کہاں ہے, تو انہوں نے کہا کہ جہاں میرے گدھے کی کھوٹے کی کیل گڑی ہوئی ہے, یہی دنیا کا مرکز ہے. جو علاقہ یورپ سے دور ہے اس کا نام مشرق بعید ہے, کیونکہ وہ یورپ سے دور ہے. جو علاقہ اس سے قریب ہے, جیسے شمالی افریقہ کے بعض ممالک, تو وہ مشرق قریب ہیں. جو علاقہ ان دونوں کے درمیان ہے وہ مشرق وسطی ہے. مطلب یہ کہ ملکوں کا نام رکھنے میں معیار, بنیاد اور اصل بات یورپ ہے. مغرب والے اپنے آپ کو اتنا حقدار سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ میں مشرق وسطی نہ کہنے پر اصرار کرتا ہوں, بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کہوں مغربی ایشیا, کیونکہ ایشیا کے مغرب میں ہے. کیوں ہم اسے مشرق وسطی کہیں؟ تسلط قائم کرنے والی طاقتوں کی موزوری قوت طلبی اور تسلط پسندی کے مقابلے میں استقامت کا جذبہ اسلامی جمہوریہ ایران نے پیدا کیا. دنیا میں سب سے پہلے جس نے نہ شرقی نہ غربی یہ جملہ کہا وہ ہمارے عظیم و شان امام خمینی تھے. نہ شرقی نہ غربی, اس وقت دنیا امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان منقسم تھی. انہوں نے کہا نہ یہ اور نہ وہ. دنیا کے تمام ممالک اس بات پر مجبور تھے کہ یا تو اس کے ساتھ جڑے رہیں یا اس کے ساتھ جڑے رہیں. وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھتے تھے, لیکن امام خمینی نے کہا کہ نہ یہ نہ وہ. یہ منطق اور یہ ٹھوس بات فروغ پا گئی. آج ہمارے خطے میں بہت سے لوگ اور ممالک ایسے ہیں جو خود کو استقامتی محاذ سے وابستہ سمجھتے ہیں, استقامت کرنے والے ہیں, استقامت پر یقین رکھتے ہیں اور استقامت کرتے بھی ہیں اور بہت سے موقعوں پر کامیاب بھی رہے ہیں. جیسے یہی کامیابی جو لبنانیوں نے گیس فیلڈ کے سرحد کے تعین کے معاملے میں حزب اللہ کی برکت سے حاصل کی ہے. میں نے تین بنیادی خطوط کا ذکر کیا, امریکہ کا الگ تھلگ پڑ جانا, طاقت کا ایشیا میں منتقل ہو جانا اور استقامتی محاذ اور استقامت کی منطق کا فروغ. البتہ کچھ دوسری چیزوں کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے, میرے ذہن میں ہیں, لیکن سب سے بنیادی مسائل اور نکات یہی تھے. خیر تو اس نئی دنیا میں ایران کیا کرے گا, ایران کہاں ہوگا, ہمارے عزیز ملک کی پوزیشن کیا ہوگی, یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے, یہ وہ چیز ہے جس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے, یہ وہ چیز ہے جو ایرانی جوان انجام دے سکتا ہے. ہم اس نئے نظام میں ایک اہم اور نمایاں مقام حاصل کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ملک کی کچھ نمایاں خصوصیات ہیں جو بہت سے ممالک میں موجود نہیں. سب سے پہلے تو افرادی قوت, ہمارے پاس بہت اچھی افرادی قوت ہے, یعنی ایرانی جوان کی ذہانت و صلاحیت دنیا کی اوسط ذہانت و صلاحیت سے کافی زیادہ ہے. آج ہم 80 اور 90 کے عشرے میں پیدا ہونے والے نوجوانوں کی ذہانت و صلاحیت کی برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس وقت جوان علم و سائنس کے مختلف میدانوں میں, ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں میں نئی نئی ایجادات کر رہے ہیں, جدت ترازی کر رہے ہیں مختلف میدانوں میں, علم و سائنس کی مختلف شعبوں میں. بعض میدانوں میں ملک کو دنیا کے صفحے اول کے 4-5 ممالک میں لا کھڑا کیا ہے. وہی 1980 اور 90 میں پیدا ہونے والے جوان ہیں, آج وہ پھل دے رہے ہیں. انشاءاللہ ایرانی قوم سن 2000 کے عشرے میں پیدا ہونے والوں آپ میں زیادہ تر اسی زمرے میں ہیں, اور سن 2010 کے عشرے میں پیدا ہونے والوں کی برکتیں مستقبل میں دیکھے گی. البتہ رکاوٹیں بھی آئیں گی, مشکلات بھی ہیں جو رکاوٹ ڈال سکتی ہیں. خیر تو ہماری سب سے بڑی خصوصیت افرادی قوت ہے. دوسری خصوصیت قدرتی قوت ہے. ہمارے ملک کی قدرت و فطرت, ہمارے ملک میں ایسے ذخائر ہیں, قدرتی ذخائر کا ایسا تنوع موجود ہے جو ملک کو دنیا کے بے نظیر ملکوں میں شامل کرتا ہے. میں نے کبھی اسی امام بارگاہ امام خمینی میں ایک تقریر میں کہا, اس وقت مجھے صحیح اعداد و شمار تو یاد نہیں, اس دن میں نے مطالعہ کیا تھا اور مجھے یاد تھے, کہا تھا کہ سند کے لیے ضروری ان کچھ بنیادی دھاتوں میں ہم دنیا کی آبادی کا 1% ہیں. ہم 1% ہیں, لیکن ہمارے پاس موجود یہ کچھ دھاتیں دنیا کا 5 یا 4% ہیں. مطلب یہ کہ ہم اپنی قوم کی ضرورت سے زیادہ قدرتی ذخائر سے مالا مال ہیں. میں نے دھاتوں کی بات کی, اناج جڑی بوٹیاں بھی اسی طرح ہیں, دواؤں کے لیے ضروری پودے بھی اسی طرح ہیں, کانے بھی اسی طرح ہیں. اس لحاظ سے ہم کافی مالا مال ہیں. مختلف حکومتوں کو میں نے معدنیات کے سلسلے میں کتنی تاکید کی, لیکن افسوس کہ انہوں نے کما حقہ کام نہیں کیا. کئی حکومتوں نے میری بات سنی نہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ حکومت ان امور پر توجہ دے گی. میں نے سنا ہے کہ کانکنی کے سلسلے میں اچھا کام کیا جا رہا ہے. خیر تو یہ ایک بنیادی نقطہ تھا. بنابری ہمارا ملک افرادی قوت کے لحاظ سے بھی ممتاز پوزیشن کا حامل ہے, قدرتی قوت کے لحاظ سے بھی اہم پوزیشن رکھتا ہے, اور جغرافیائی پوزیشن کے لحاظ سے بھی ہمارا محل وقوع مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کو جوڑنے والے چوراہے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نقشے میں دیکھیے، دنیا کا نقشہ سامنے رکھیے اور دیکھیے، ہم ایک بڑی حساس جگہ پر ہیں۔ مشرق اور مغرب ہمارے یہاں سے ہو کر گزر سکتے ہیں، شمال اور جنوب بھی ہمارے یہاں سے ہو کر گزر سکتے ہیں۔ ہم دنیا میں ایک بہت ہی پیش رفتہ اور اچھی ٹرانزٹ گزرگاہ بن سکتے ہیں۔ البتہ اس کے لیے ریلوے اور ریلوے لائنوں کی ضرورت ہے، سڑکوں اور شاہراہوں سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان ریلوے لائنوں کے بارے میں بھی ہمیں اپنا درد دل آپ جوانوں سے بیان کرنا ہے، بار بار مختلف حکومتوں میں زور دے کر کہا، لیکن افسوس کہ کوتاہی کی گئی۔ البتہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد کے ابتدائی دنوں میں اس سلسلے میں کافی اچھا کام ہوا، لیکن اس کے بعد صحیح کام نہیں ہو پایا، اور اب اچھے کام کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ ہمیں انشاءاللہ آمد و رفت اور نقل و حمل کے اس میدان میں اپنی پوزیشن کو حاصل کرنا چاہیے۔ ان چند خصوصیات سے بھی زیادہ اہم ہماری حکومتی اور تمدنی منطق ہے، جو اسلامی جمہوریہ سے عبارت ہے۔ ہم نے جمہوریت اور اسلام کو جوڑ دیا۔ ہم نے عوامی موجودگی، عوامی ووٹوں اور الہی تعلیمات کو جوڑ دیا۔ ان دونوں کو جوڑنا آسان کام نہیں ہے، لیکن ہم نے اللہ کی توفیق سے یہ کام انجام دیا۔ ہاں، ابھی کچھ کمیاں ہیں۔ میں کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس سلسلے میں کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ جی نہیں، کمیاں ہیں، لیکن ہماری بات اور منطق دنیا میں ایک نئی منطق ہے۔ خیر، تو یہ ان مسائل کے بارے میں کچھ باتیں تھیں۔ آپ عزیز نوجوانوں سے میری آخری بات، دیکھیے، میرے اور آپ کے اور سبھی کے کاموں، باتوں اور حرکات و سکنات سے ملک کے باہر ایک پیغام جاتا ہے۔ ہم چوکنا رہیں اور دیکھیں کہ ہم کیا پیغام دے رہے ہیں۔ پیغام ضروری نہیں ہے کہ زبان سے ہی دیا جائے۔ کبھی آپ کے بیٹھنے کے طریقے سے پیغام جاتا ہے، کبھی کسی جگہ آپ کے اجتماع سے پیغام جاتا ہے، کبھی آپ کے نعروں سے پیغام جاتا ہے۔ لہذا اس پیغام کا خیال رکھیے جو آپ دنیا کو دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایرانی قوم اور ایرانی جوانوں کی طرف سے دشمن کے محاذ کو جو سب سے اہم چیز پہنچنی چاہیے، وہ ایرانی قوم کی استقامت کا پیغام ہے۔ ایرانی قوم، ایرانی جوان اپنے اقدامات سے، اپنے کاموں سے، اپنے نعروں سے، اپنی کارکردگی سے دنیا کو سمجھا دیں۔ البتہ دشمن سمجھ ہی جائے گا کہ ایرانی قوم کے پاس استقامت کی طاقت ہے۔ یہ قوم موزوری اور زبردستی کے مقابلے میں استقامت کا ٹھوس ارادہ رکھتی ہے۔ البتہ یہ تمام لوگوں کا، ہر ایک کا فرض ہے، ذمہ داری ہے، حکومتی عہدیداروں پر سنگین ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں حکومتی عہدیداروں کی ذمہ داری بہت بھاری ہے۔ پچھلی کوتاہیاں دہرائی نہیں جانی چاہیے۔ حکومت کے بعض اداروں کو اس سلسلے میں بہت زیادہ کام کرنا چاہیے، جیسے تعلیم و تربیت کا ادارہ ہے، جیسے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی، وزارت صحت، جیسے وزارت ثقافت و اسلامی تعلیمات، جیسے پیداوار سے متعلق وزارتیں، وزارت صنعت، وزارت زراعت یا اسی نقل و حمل کے مسئلے سے متعلق وزارتیں۔ یہ سب اہم ادارے ہیں، یا حکومت کا ادارہ سائنس اور ٹیکنالوجی، جو جینیس افراد کو، ذہین افراد کو، ایلیٹس کو فاؤنڈیشن سے جوڑتی ہے۔ ان سب پر اہم اور سنگین ذمہ داریاں ہیں جو انہیں انجام دینی چاہیے۔ میرے عزیزو، یقین رکھیے کہ اگر میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا تو آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ تمام ادارے اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ ہم میں سے ہر ایک جہاں کہیں بھی ہو، ہم جہاں بھی ہوں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں اور اسے انجام دیں۔ ملک کے تمام مسائل برطرف ہو جائیں گے، اور پھر ملک اپنی اس آخری آرزو تک کو حاصل کر لے گا۔ ہمارے عظیم الشان امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کی رحمت ہو، ہمارے اسلاف پر خدا کی رحمت ہو، ہمارے شہیدوں پر خدا کی رحمت ہو، اور ہمارے شہیدوں کے اہل خانہ پر خدا کی رحمت ہو۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے، سلامت رہیے۔
زیباتر از این نام ندیدم به جهان، سید علی حسینی خامنه ای، پدر عزیز و مهربانم. میدانم مشغله هایتان بیشمار است، اما به فکر دل ما و همکلاسی هایمان هم باشید و برای من دعای عاقبت به خیری و همچنین انگشتر و چفیه هدیه بید.
جان سنه قربان دیارم خامنه ای، آذربایجان جانباز خامنه ایدن ایرلماز. لبیک یا خامنه ای،
انشالله موفق باشید. خدا انشالله همه تون رو حفظ کنه. زنده باشید.